اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر دین و شریعت صرف نماز و روزے کی حد تک محدود ہے, اور اسی کا نام ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں, شریعت پر چلنے والے ہیں. لیکن بلا شبہ یہ بھی شریعت کے کام ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اللہ رب العزت نے حقوق ہمارے ساتھ رکھے ہیں, ہمارے عزیزوں کے, رشتہ داروں کے, والدین کے, بہن بھائیوں کے, بیوی بچوں کے, ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہ بھی شریعت ہی ہے. بلکہ بعض اوقات نماز روزہ جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ حقوق ادا نہیں کرتے, تو دنیاوی اعتبار سے بجائے اس کے کہ ان کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے بری نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی معاشرتی زندگی میں شریعت کے جو احکام ہیں ان کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جائے. ویسے تو دیکھیے دین, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق, معاشرت, اس کا نام, لیکن بنیادی طور پر ایک چوتھائی عبادات ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب معاملات, حقوق, حقوق العباد ہیں. اس لیے اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. گھروں میں عام طور پر اس بات پر کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ ہماری معاشرت اسلامی ہے یا نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کے ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شرعی اصول کے مطابق اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں, مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں جس سے گھر والوں کو خوشی ہو. اسی طرح سے کھانا کھاتے ہیں تو کیا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں, اور اگر بھول جائیں تو درمیان میں جو دعا آتی ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو اگر ہم جائزہ لے لیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا معاشرت کا خیال رکھتے ہیں اسلامی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے یہ بات کہی کہ ہمیں حیرت ہے کہ تمہارے نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں سکھاتے ہیں, یہاں تک کہ پیشاب اور پخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا, کیونکہ اس کا جواب اصل میں اعتراض تھا, اتنے بڑے نبی اور اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتا رہے ہیں. میں فرمایا کہ جس بات پر تم اعتراض کر رہے ہو وہ ہمارے لیے باعث افتخار کہ ہمارے نبی ہمیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جیسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں. جو شفقت اور محبت ماں باپ کو اپنی اولاد پر ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی انہیں سکھاتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے نبی کو اپنی امت پر ایسی ہی شفقت اور محبت ہے کہ انہیں وہ ہر بات سکھاتے ہیں. مثلا یہ بات سکھائی کہ جب آدمی بیت الخلا جائے تو قبلہ رخ نہ بیٹھے, نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے, اسی طریقے سے استنجا بائیں ہاتھ سے کرے. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا دین ایسا ہے کہ الحمدللہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دین میں موجود ہے, یعنی کوئی پہلو تشنا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی, کھانے کے دوران اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سب میں اللہ, اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو, داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, یعنی ہاتھ ادھر ادھر مت مارو. تو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ نکاح فرمایا تو جو چھوٹی بچہ ساتھ میں آیا تھا وہ سلمہ, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تلقین فرمائی کہ بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی ہمیں سکھائی ہیں, اور اس لیے سکھائی ہیں تاکہ ہم آگے اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب سب کھانے کے لیے بیٹھیں تو اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے تو سب سے پہلے کھانے کی ابتدا بڑا کرے, اس کے بعد پھر چھوٹے بچے, باقی لوگ سب لوگ کھائیں. تو یہ آداب میں سے ہے, اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو خدا نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، معاشرتی حق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، تو انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جب کھائیں تو اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے تو پہلے اس کا انتظار کریں کہ وہ شروع کرے، پھر ہم شروع کر دیں. ایک مرتبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کھانے پر، اور آپ نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، اور غالباً بھوک سے وہ بیتاب تھی. آتے ہی اس نے کھانا چاہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اتنے میں ایک اور دیہاتی بھی اسی طریقے سے بھاگتا ہوا آیا، اور غالباً وہی بھوک سے بیتاب تھا، اس نے بھی چاہا کہ آتے ہی کھانا شروع کر دوں، آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے، اس لیے اس نے ان دونوں کو بھیجا تاکہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیں، تو اس کے لیے کھانا حلال ہو جائے. اس سے ہی پتا چلا کہ کھانا اگر بغیر بسم اللہ کی کھایا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کے وہ انوارات رہتے ہیں، نہ اس کی برکات ہوتی ہیں نہ اس پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اگر درمیان میں یاد آ جائے، یعنی کسی نے شروع میں نہیں پڑھا تو درمیان میں دعا پڑھ لیں. ایک صحابی کا معاملہ یہی تھا کہ وہ کھانے میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں مسکرائے، پھر فرمایا کہ یہ صاحب بغیر بسم اللہ کے کھا رہے تھے اور شیطان ان کے ساتھ شریک تھا، لیکن جب انہیں یاد آئی اور انہوں نے بسم اللہ یہ ولہ آخرہ پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا پیا تھا وہ سب قے کر دیا، الٹی ہو گئی اسے. تو اس سے ہی پتا چل گیا کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکات یہ ہوتی ہے کہ شیطان پھر اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، جب کھانا شروع کرو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، کیونکہ اگر تم گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان اپنے حواریوں کو اور اپنے چیلوں کو یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میاں، کھانے کا جو ہے قیام کا انتظام ہو گیا. یعنی شخص چونکہ بغیر بسم اللہ بغیر اللہ کے نام لیے گھر میں داخل ہو گیا، لہذا آج رات یہیں پر قیام ہوگا ہمارا. پھر اگر اس نے کھانا بھی بغیر بسم اللہ کے کھایا تو اور خوش ہوتا ہے، کہتا لو میاں قیام کے ساتھ ساتھ طعام کا بھی انتظام. تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم گھروں میں داخل ہوں تو ایک تو یہ کہ اللہ کا نام لے کر داخل ہوں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، اور جب گھر سے نکلیں تب بھی آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلنا علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوں اور اللہ کا نام لے کر ہی گھر سے نکلیں، اس کے انوار و برکات آپ کو محسوس ہوں گے جب یہ چیز زندگی میں ہمارے آئے گی، یعنی ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. تو اس لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کو معمولی چیزیں سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے. آج سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ ہماری معاشرت غیر اسلامی، ہم الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اگر معاشرت کی بات جب کرتے ہیں، معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آپس کا رہن سہن، تو وہ ساری کی ساری غیر اسلامی، گفتگو غیر اسلامی، مجلسیں غیر اسلامی، کھانا پینا غیر اسلامی، گھر میں داخل ہونا غیر اسلامی، عموماً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب ایسی ہی ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اب خاندان ہیں، برادری ہے، رشتے دار ہیں، ان کے حقوق شریعت نے رکھے ہیں، لیکن ہم ان کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں ہر آدمی خود دیکھ لے. عام طور پر اگر کوئی ضرورت مند بھی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو زکات تو دے دیں، ویسے ہم نہ دیں ٹیڑھی پیسہ بھی. اسی طریقے سے اگر کسی وقت کسی آدمی کے دل میں خیال بھی آیا کہ بھئی اپنے فلاں عزیز کی کوئی مدد کر دی جائے، اس کو کچھ دے دیا جائے، تو بعض وقت خواتین ہی روک دیتی ہیں کہ بھئی ابھی کیا دے رہا ہوں، فلاں موقع پہ دے دینا، اب شادی بھی آ رہی ہے آگے، پھر بھی دینا پڑے گا. حالانکہ موقع تو یہ ہے، لیکن ہمیں تو چونکہ دکھاوا ہے، دکھلانا بھی ہے کہ بھائی فلاں موقع پر جو ہے اگر نہیں دیں گے تو نہ کٹ جائے گی، لہٰذا اس وقت رک جاتے ہیں کہ بھائی ابھی رک جاؤ، ابھی تو موقع آگے آ رہا ہے، پھر دینا، ابھی تو بے موقع دینے کا کیا فائدہ، کیونکہ اس موقع بے موقع دینے میں نہ تو نام و نمود ہے نہ دکھاوا ہے نہ واہ واہ ہے کچھ بھی نہیں. یہ بھی معاملہ ہمارے یہاں معاشرت میں ہے کہ ہم کوئی نیک کام جب کرتے ہیں اپنے کسی عزیز سے رشتے دار سے, اب ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا ڈنکا پیٹے گا سب جگہ کہ بھائی فلاں صاحب نے بڑی ہماری مدد کی اور بڑا وہ کیا, اب انتظار میں لگے رہتے ہیں, یا یہ کہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور جب ملے جب بھی کہے کہ بھائی آپ نے بڑی میری مدد کی. لیکن اگر اس بیچارے نے نہیں کیا ایسا تو چونکہ انتظار میں کان لگے ہوئے ہیں دل لگا ہوا ہے اور اس نے ہمیں شکریہ ادا نہیں کیا, اب ہمیں بس یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ رکھ لو, دنیا میں جتنے بھی ہیں سب لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, لیکن شریعت جو ہے ہماری اس میں ممتاز ہے, اور وہ یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جو کچھ کرو وہ اس رشتہ دار کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو گے بدلے کی توقع کے بغیر کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ چاہے وہ ہم سے خوش ہو یا ناراض, ہماری تعریف کرے یا نہ کرے, ہم نے جو کام کرنا تھا کر دیا. لیکن اگر ہم اگر اس انتظار میں رہے تو یہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری تعریف کرے, کوئی ہمارا نام لے, پورے جو ہے برادری میں ہمارے نام کا ڈنکا پیٹے کے ساتھ فلاں صاحب نے ہمیں بڑی مدد کی اور یہ کیا وہ کیا, کیونکہ اس طرح سے ہم نے اپنا ثواب ضائع کر لیا. ہم جو کچھ کریں وہ اللہ کے لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے اپنے عزیزوں کا خیال رکھنا, رشتے داروں کا خیال رکھنا, یہ شریعت نے حکم دیا ہمیں, ہم اس کا خیال رکھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تو خیال رکھ رہے ہیں اور وہ قدر رحمی کر رہا ہے یا ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتا تو ہم کہیں کہ صاحب وہ نہیں ملنا چاہتا تو ہم کیوں ملیں, ایسا نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلہ, کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ میں نے کی تو اس نے بھی کر دی, اس نے کی تو میں نے بھی صلہ رحمی کر دی. اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر دوسرا قطع رحمی بھی کرے تب بھی یہ اس کو جوڑے, یہ ہے اصل صلہ رحمی. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. یہ ایک نقطہ ایک جو ہے وہ فلسفہ ہے جو آج پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ, لیکن جہالت پر مبنی یہ فلسفہ ہے. شریعت کا فلسفہ یہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ واف و امن ظلم کا, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. احسن من اساء الی, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اور سل من قطع کا, جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. اب بتائیے کہ اس فلسفے کا اس فلسفے سے کیا تعلق ہے بھائی. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ایک طرف جو ہے وہ نہ جانے کسی شاعر کا یہ کلام ہے گھٹیا سا, تو اس کا کیا تقابل. اس لیے بات یہ ہے کہ آدمی وہی اعلیٰ اور بڑا ہے جو دوسرے کے گھٹیے سلوک کے باوجود اعلیٰ سلوک کرے. اعلیٰ ظرفی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے ساتھ جو چاہے کیا لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا. وہ ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے. پیالے کے اندر اگر اچھی چیز ہوگی تو وہی باہر آئے, اور اگر گند بھرا ہوا تو گندی باہر نکلے گا. اس لیے ہمیں اللہ نے ظرف ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے ظرف کو بڑا کریں. سمندر کتنا بڑا ہے, سارے زمانے کا گند اس میں جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ظرف کتنا بڑا, سب کو سمو لیتا ہے. یہ ہے اصل تو ظرف. شکوا نہیں کرتا کہ صاحب پورے کراچی کا گند پورے پاکستان کا گند یہاں آ رہا ہے ڈال رہے. تو اسی لیے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے. بہرحال شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو باتیں سکھلائی ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس کا چرچا کرنا چاہیے, باتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری معاشرت دینی اور اسلامی ہو. ہم اس سے متاثر نہ ہوں کہ صاحب ہمارے ساتھ کسی نے کیا کیا. اب شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ کوئی ادنا سا حقیر سا تحفہ بھی تمہیں دے تو تم اس کو حقیر مت سمجھو. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہدیے میں دی جاتی ہیں عام طور پر اس میں دکھاوا نہیں ہوتا, اس میں نمود نہیں ہوتی, نام و نمود نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس میں اخلاص ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آیا کرتے تھے, شاہ عبدالعزیز ان کا نام تھا, تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. تو وہ حضرت کے لیے تحفے عجیب عجیب لایا کرتے تھے. کبھی پتہ چلا کہ کاغذ کا ایک دستہ لے کر آ گئے, کبھی پتہ چلا دوات لے کر آ گئے, کبھی قلم لے کر آ گئے. تو دیکھنے والے بڑی حیرت پہ، یہ بھی کوئی تحفہ ہوتا ہے کہ کاغذ کا دستہ اٹھا لائے، لیکن حقیقت یہ کہ اس سے مفتی صاحب کا دل بڑا خوش ہوتا تھا، کیونکہ وہ علمی آدمی تھے، ان کا رات دن انہی کاموں میں انہماک تھا، لکھنا لکھانا پڑھنا، تو ان کی ایک مطلب کی چیزیں آتی رہتی تھیں اور وہ بڑی دعائیں بھی دیتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میرے اس تحفے کی قدر دوسرے کے دل میں کتنی ہوگی، جو ضرورت ہے اس کی پوری ہو رہی کہ نہیں. تو طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اگر تحفے دیں تو اس میں اس کا اہتمام کر لیں کہ ہمارے عزیز رشتے دار، جس ہو سکتا ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم وہی چیز اس کو پیش کرنے لے جا کے تو کتنا خوش ہوگا. اور اچھا ہمارے بزرگوں نے یہ بات عجیب بتائی کہ جب کوئی تحفہ دے تو تم اس کا دل خوش کر دو اچھی طرح سے، اور کہو کہ بھائی آپ نے بہت صحیح وقت پر یہ چیز دی، مجھے تو بڑی اس کی ضرورت تھی. یعنی یوں نہیں کہو کہ میں کیا تکلف کیا، آج کل تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں خام خواہ تکلف کیا بھائی، اس کی کیا ضرورت تھی، آپ آ گئے بہت تھا. حالانکہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، ہوتا ہے کہ بہت اچھا کیا لے کے آ بھائی، لیکن اوپر سے کہتا ہے کہ جی یہ کیا لے کے آ گئے آپ، بلا وجہ آپ نے تکلیف کی تھی. تو شریعت کہتی کہ ایسے مت کہو جملے، بلکہ یوں کہو کہ بھائی ماشاء اللہ آپ بڑی عمدہ چیز لے کر آئے، مجھے اس کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور آپ ماشاء اللہ رنگ بھی ایسا لائے ہیں جو مجھے پسند، تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے، خوش ہو جائے وہ، اور سمجھے کہ بھی میرے تحفے کی قدر کی اس نے. تو اب دیکھیے شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، بالکل سمجھ لیجیے کہ اپوزٹ، ایک دوسرے سے مخالف. شریعت کچھ کہتی ہے، ہم کچھ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ہمارے ایک استاد ایک دفعہ گھر پہ تشریف لائے، تو جتنی دیر میں میں وہ اپنے فون کرنے مشغول ہوا، میں نے تھوڑا سا ان کے لیے ٹھنڈا وغیرہ کچھ انتظام کر دیا، تو انہیں جب پیش کیا تو بہت ہی خوش ہوئے. اچھا اس وقت مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا، شروع شروع کی ابتدائی بات، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بھائی اس وقت آپ نے بہت ہی اچھا کیا، اس وقت بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی مجھے اور آپ نے بہت اچھا کیا. اس وقت میری نظر میں یہ ساری باتیں نہیں تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی میں نے صحیح کیا کہ ان کو ضرورت تھی اور میں نے ان کے کہے بغیر یہ کام کر دیا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا یہی طریقہ یہی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ دوسرے کو خوشی ضرور ہوتی ہے کہ بھائی اس نے میرے تحفے کی قدر کی. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ضروریات دین ہیں ان کو اپنے گھروں میں پھیلانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام معاشرت کو دین اسلامی کے مطابق ڈھال دے، اور جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے.
یا شارق عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہا سے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، تباہ میں فرما روائے عالم ہے. شیر ملاحظہ
مجھے اس عالم صدرنگ و بو سے کیا مطلب، مجھے اس عالم صدرنگ و بو سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے،
حضرت والا دعوت کا تم کا مقطع ہے،
نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، دل تباہ فرما روائے عالم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے.